إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما صل على محمد وعلي محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتا من الضعف فقال يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أما فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أما إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بلدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، اللهم صل على محمد وعجل فرجه. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال جبرائيل: يا ربي، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك وعزتي وجلالي: إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام: يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله وعجل. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب بالكعبة. فقال النبي الثانية: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، لا يمين، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، لا يمين، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فاسوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. الله صل على محمد محمد، اللهم صل على محمد وعلي محمد، اللهم صل على بعد ديكنا عليه الصلوات، اللهم صل على محمد محمد. پتھر ہٹا کی لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کی لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہر ہر میرے غریب کا کیا حال کر دیا، گھوڑوں سے لاش دشت میں پامال کر دیا، پہچانو کس طرح سے بدل سے ہے سر جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پہچان لوں گی میں تمہیں، آواز مجھ کو دو، ہر دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑی گل جوان کو، آنکھوں میں اب بہنے کی اجالا نہیں رہا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کرتا رہا ہے ذبح کی کوشش کہاں کہاں، خنجر پہ ہے کٹی ہوئی گردن پہ بھی نشان، کاٹا ہے کس طرح سے ستمگار نے گلا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ क्या ले गए लूट के सब कुछ ये अश्किया, तन पर बचा है माँ का ये कुर्ता सिला हुआ, निकले थे जब खयाम से ये हाल तो न था, क्या तुम मेरे हुसैन हो पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो वो भी तुम्हारे तेख से जख्मी न हो कहीं, दिल को ये मेरे लगता है मौजूद है यही, आती है माँ के रोने की नजदीक से सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। ज़ैनब पुकार मेरे तकल्लुम बेसद मलाल, क्या मरते वक्त भी मेरे पर्दे का था ख्याल, है मुट्ठियों में किस लिए ये खाके करबला, क्या तुम मेरे हुसैन हो पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। मोहम्मद वाली मोहम्मद सलवार
भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात समझ के जहरा सताया गया सकीना को, समझ के जहरा सताया गया सकीना को, कदम कदम पे कदम कदम पे रुलाया गया सकीना को, समझ के जहरा सताया गया सकीना को, तलब किया किसी जालिम ने जब कनीज़ी में छुपा लिया उस ज़ैनब ने अपनी गोदी में, ना पूछो कैसे ना पूछो कैसे बचाया गया सकीना को, समझ के जरा सताया गया सकीना को, वो पुश्त नाका पे तन्हा वो तेज रफ्तार अरे संभलती कैसे सफर में हुसैन की प्यारी गिरी नहीं है, गिरी नहीं है, गिराया गया सकीना को। समझ के जहरा सताया गया सकीना को। सारे हुसैन को तकते थे आबिदे मुज़्तल, अरे तड़पने लगती थी गाजी की लाश दरिया पर, अरे तमाचे जब भी लगाया गया सकीना को। समझ के जहरा सताया गया सकीना को। वो अपना हाल यतीमी सुनाने आई थी, पदर की लाश से पत्थर हटाने आई थी, लगा के दूरे हटाया गया सकीना को। समझ के जारा सताया गया सकीना को। रुबाब बैन ये तुर्बत पे आके कहती थी, गरीब हो गई कितनी हुसैन की बेटी, गली गली में फिराया गया सकीना को। समझ के जहरा सताया गया सकीना को। हिजाब गैब का मालिक वो दर्द रखता है, उठाए मास्क तकल्लुम तलाश करता है, कहाँ पे पानी पिलाया गया सकीना को। समझ के जरा सताया गया सकीना को। कदम कदम पर लाया गया सकीना को।
पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अभी ऑन नहीं करना वीडियो।
जंगल पहाड़ करते हैं नादे अली अली, हम सब की मुश्किलों को हल करे मुश्किल खुशहाली, नारे हैदरी
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفر من هو الجمود ولا يقديه العطاء والجود اذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم مختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين ابي الحسن والحسين امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام روحي وارواح العالمين لتراب مقدمهم فداء ولعن الدائم لاعدائهم الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانتظروا اني معكم من المنتظرين ونقل عن النبي صلى الله عليه واله من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهليه السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم لعن ثاني وثالث ورابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وعلى ابي سفيان وعلى زياد وعلى مروان الى يوم القيامه ایک درود پڑھ دے محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ہماری گفتگو اس عقیدہ مہدویت کے ذیل میں چل رہی تھی اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یہ در حقیقت موضوع اصلی موضوع نہیں ہے لیکن اب مجھے نہیں معلوم کہ مجلس کا موضوع کیا ہونا چاہیے مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ مجلس کا موضوع مولانا کیا رکھے میں کہا 10 مجلس کے بعد پوچھئے گا تو وہ زیادہ آسان ہوتا ہے مجلس کا موضوع نکالنا کیونکہ موضوع ایسا ہونا چاہیے کہ جو اصل مقصد ہوتا ہے پیغام پہنچانے کا شاید ایسا کوئی موضوع ہونا چاہیے تو یہ عقیدہ مہدویت صرف جزوی طور پر میں نے اس کو موضوع قرار دیا کیونکہ جب احادیث غیبت کے زمانے کی ہم دیکھتے ہیں تو روایات بہت خطرناک ہیں یہ کورونا سے زیادہ خطرناک ہے ہاں خطرناک روایات ہے یعنی واقعا میں ایک جب احادیث پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کاش اس مسئلے میں بدع حاصل ہو جائے بدع ایک عقیدہ ہے تشیع کا ابھی دو دو خطرناک جاری نہ کرنے والا ایک بول رہا ہے کافی ہے ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد والے تو واقعا جب روایات پہ نگاہ پڑتی ہے تو واقعا دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ کاش اس ان روایتوں میں بدع حاصل ہو جائے بدع کس کو کہتے ہیں میں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا ورنہ روایت بڑی سخت ہے کہ جس نے بدع کا انکار کیا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے کہ بدع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسان الفاظ میں یہ کہ خداوند متعال اگر ایک بات کو اپنے نبی یا امام تک کوئی بات پہنچتی ہے تو خدا اس حکم کو تبدیل کر سکتا ہے, کر دیتا ہے. جس کی بڑی مشہور معروف واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے, حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, ان دو انبیاء سے, ان دو نبیوں سے جو ہے وہ یہ واقعہ, مختلف واقعات منسوب ہیں. کہ مثال کے طور پر یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ ظاہراً گزر رہے تھے تو کہا کہ ابھی یہاں پر شادی ہے, جب ہم واپسی میں پلٹیں گے تو یہاں پر موت اور عزا ہوگا. تو جب واپس پلٹے تو وہاں پر وہی خوشی تھی, کوئی غم اور عزا نہیں تھا. تو جب معلوم کیا گیا تو پتا چلا کہ موت تو ہونے والی تھی لیکن صدقہ دینے کی وجہ سے وہ موت ٹل گئی, صدقہ دینے کی وجہ سے وہ موت ٹل گئی. تو یہ نبی کے لیے بدا حاصل ہوا, اور یہ بدا کے اوپر مخالفین شیعوں کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک, شیعہ قائل ہے اس بات کے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ خدا ایک چیز سے جاہل تھا اور بعد میں عالم ہوتا ہے. قطن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, بلکہ بدا کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا اپنی حجت کو ایک حکم اولی بیان کرتا ہے, حکم اولی, لیکن ایک حکم ثانوی بھی موجود ہوتا ہے جو کسی چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, خدا اس کی اطلاع نہیں دیتا ہے. اب یہ بہرحال جو منشا ہے, مشیت الہی ہے, اس کو کہتے ہیں بدا. تو اب یہ جو روایات, یہ میں نے بہت ہی ضمنی میں معذرت کے ساتھ میں نے یہ بدا کے عقیدے کو چھیڑ دیا, لیکن جب روایات ہم دیکھتے ہیں, غیبت کے زمانے کی روایات بڑی سخت روایات ہے, اور در حقیقت یہ روایات کی بنا پر میں اس موضوع کو عام طور پر مورد گفتگو قرار دیتا ہوں. کہ روایت کا جملہ انشاءاللہ تفصیل سے روایت اگر موقع ہو تو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ غیبت کے زمانے میں امتحان ہے. کل آپ کی خدمت میں بیان کیا, امتحان کس کا امتحان ہے؟ کسی غیر کا نہیں ہے, کسی غیر کا امتحان نہیں ہے, امتحان فقط و فقط شیعوں کا امتحان ہے. اور روایت کا جملہ ہے, کل آپ کی خدمت میں ایک روایت بیان کی تھی, زرارہ کی روایت, زرارہ کی روایت بیان کی تھی کہ خدا چاہتا ہے کہ شیعوں کا امتحان لے اور خالص کو ناخالص سے جدا کر دے, خالص سے ناخالص کو جدا کر دے. اور روایت کا جملہ ہے کہ امتحان ہوگا, چلے میں اس روایت کو آگے خطبے میں پڑھ دیتا ہوں, کہ امیر المومنین امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اچھا واقعا یہ بھی ایک عجیب مشکل ہے کہ اب ہمیں روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام بیان کرنے میں بھی تقیا کرنا پڑتا ہے. ایک دفعہ تو تقیا غیروں سے ہوتا ہے, ایک دفعہ تقیا اپنوں سے ہوتا ہے. اب یہ میں روایت پڑھ رہا ہوں, اس کا ترجمہ کر دوں گا, کوشش کروں گا کہ کوئی تشریح نہ کروں اور آگے نکل جاؤں گا. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کے مطابق, کونو کنہلے, کونو کنہلے, شہد کی مکھی کی طرح ہو جاؤ, شہد کی مکھی کی طرح. پھر امام وجہ شبہات بیان کرتے ہیں کہ یہ وجہ شبہات کیا ہے اس کی, کہ شہد کی مکھی کی طرح ہو جاؤ, یعنی کیا مطلب؟ یعنی امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ شہد کی مکھی کی طرح ہو جاؤ, کہ باقی جانوروں کو, باقی حیوانات کو نہیں معلوم کہ خداوند متعال نے شہد کے شکم میں کس عظیم نعمت کو قرار دیا ہے. یہ غیروں کو نہیں معلوم, باقی حیوانوں کو نہیں معلوم. اگر ان کو پتا چل جائے تو اب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اس روایت کا, کیونکہ فی الحال میرا یعنی میری تیاری میں یہ روایت نہیں تھی, لیکن چونکہ بات آ گئی تو میں لہٰذا یہ روایت پڑھ رہا ہوں. اسی لیے مجھے اس کی عربی فی الحال نہیں یاد, نہیں کونوں کا نہلے یاد ہے مجھے, اگر آپ سرچ کریں تو پوری حدیث مل جائے گی آپ کو. تو امام اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ کیوں شہد کی مکھی کی طرح ہو جاؤ, کیونکہ اگر باقی حیوانات کو اگر پتا چل جائے کہ شہد کی مکھی کے اندر خداوند متعال نے کیا قرار دیا ہے, تو مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ وہ اس کو پلک جھپکنے کے لیے بھی یہ مفہوماً بیان کر رہا ہوں, اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اس کی عظیم اس نعمت کا, جب اگر ان کو باقیوں کو معرفت ہو جائے. امام یہاں پر کیا تشبیہ دینا چاہ رہے ہیں؟ امام یہاں پر تشبیہ دینا چاہ رہے ہیں شیعوں کو. یہ جو ہمارے شیعوں کو سمجھ میں نہیں آتی نا, جو آئمہ کی تاکید ہے, تاکید ہے, امام دوسرے امام یا چوتھے امام کی حدیث کہ امام فرماتے ہیں مجھے دو لوگوں سے بہت ڈر ہے, یا دو لوگ ہماری شفاعت نہیں ہے, اس میں ایک وہ ہے جو تقیہ نہیں کرتا, جو تقیہ نہیں کرتا. تقیہ کہ کاش تعلیمات آل محمد علیہ السلام پر اگر عمل ہو رہا ہوتا تو آج ہمیں اپنے اعتقادات میں اتنا کمپرومائز نہ کرنا پڑتا. آج جو اپنے اعتقادات میں کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے نا, کس حد تک جانا پڑ رہا ہے کہ کہو گے تو ولایت علی بھی چھوڑ دیں گے. وہ دوسرا پارٹ تو چھوڑ دیا ہے, دوسرا پارٹ تو چھوڑ دیا ہے. یعنی اب میں اب یعنی یعنی واقعا کل تک اس ہستی کا نام, چلے میں نام نہیں لیتا, اس ہستی کا نام, اس شخصیت کا نام ہم ممبر سے لے سکتے تھے جو رحمت اللہ علیہ ہے, جن کی قبر کاشان میں ہے. لیکن آج یہ رحمت اللہ علیہ, لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب اس ہستی کے جس نے وہ کام انجام دیا کہ روایت کے مطابق اس کام کے دن کو قرار دیا غدیر ثانی, اب یہ, اور افسوس کے ساتھ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کمپرومائز ہو رہا ہے کہ ایک شیعہ اس ہستی کو نعوذ باللہ من ذالک مجوسی کہہ رہا ہے کہ رحمت اللہ علیہ ہے وہ, کہ مرحوم مرزا جواد تبریزی یہ فرماتے ہیں, مرحوم مرزا جواد تبریزی اپنے فرزند کو کہ جب کاشان جانا, اس کی قبر پر جانا تو ایک بندے خدا کا ولی خدا کو سلام پہنچا دینا, ولی خدا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یعنی یہ کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے جس کو امیر المومنین نے نجات دی, جس نے جس کو امیر المومنین نے نجات دی, کاشان بھجوایا, انشاءاللہ امیر سمجھ گئے ہوں گے, کاشان بھجوایا کسی کا قتل کر کے, امام نجات دے رہے ہیں. یعنی آج اگر کوئی تفرقہ کی بات کرے تو بجائے اس کے کہ اس کی مدد کی جائے, شیعہ اس کی مدد کرے, اس کے برخلاف اس کی شکایت پولیس میں کی جا رہی ہے. آپ لوگ تو نہیں سمجھیں گے, ورنہ یہ بہرحال ایک اشارہ تھا ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. کیونکہ جو مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں وہ سارے ہندوستان کے چہرے نظر آ رہے ہیں, لہٰذا جو وہ آپ لوگ کو یہ اشارہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا, شاید سمجھ میں آ گئے ہو, یہ پاکستان کی پولیٹکس تھی. تو یہ کون سی تشیع ہے, ایک شیعہ دوسرے شیعہ کی شکایت کرے کس بات پر, عقیدہ تشیع بیان ہونے پر, صحیح ہے اس کی, میں اس کی کیا مذمت کروں, لیکن بہرحال ہمیں دین نے اجازت نہیں دی کہ ہم خلاف تقیہ کام کریں. تقیہ التقیہ تو دینی و دین و آبائی, التقیہ تو دینی و دین و آبائی. امیر المومنین فرماتے بابا شہد کی مکھی کی طرح ہو جاؤ, نہ پتہ چلے غیروں کے پاس کہ تمہارے پاس ولایت علی ہے. ہمارا ہر جوان کو شوق ہے تبلیغ کرنے کا, ایک بڑا مسئلہ ہی ہے بابا, شیعوں کو سنبھال لیں, بچوں جوانوں کو سنبھال لیں. یہ جو روایت آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کہیں گے مولانا بیان کر دیجئے کہ کون کرنا ہے, پھر امام فرماتے کہ تم میں سے بعض بعض کو تھوکیں گے, بعض بعض کو لعنت کریں گے, کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد امیر المومنین ایک شباہت دیتے ہیں, نہیں پہلے اس سے پہلے ایک جملہ, ایک لفظ استعمال, ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کا امتحان ہو جائے گا, ولایت کا الا کلمل ہے فی الطعام ہے. یہ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ کاش بدا حاصل ہو جائے, کتنے شیعہ باقی رہ جائیں گے. ابھی ہم پاکستان میں تو دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں آپ لوگ جو باقی جگہوں پر دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے, اپنی قدرت دکھانے نکلے ہیں, اپنی طاقت دکھانے نکلے ہیں. امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں, یہ حدیث امیر المومنین ہے کہ خدا امتحان لے گا اسی غیبت کے, ہاں امتحان کا کل میں نے بیان کر لیا تھا, امتحان کس چیز کا ہے, اسی غیبت کے ذریعے سے امتحان ہے. یہ غیبت اتنی دورانی ہوگی, لیکن ابھی تو الحمدللہ ہم جشن 15 شعبان بھی کر رہے ہیں, انشاءاللہ زندگی بھر کرتے رہے ہم, ہماری نسلیں کرتے رہیں, کم از کم اپنے نسلوں کے لیے تو دعا کر لیں ہم, اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے. کیونکہ یہ میں جو آپ کی روایت سنا رہا ہوں کہ کل مل ہے فی الطعام ہے, کتنے شیعہ باقی رہ جائیں گے کہ جتنا کھانے میں نمک کی مقدار ہے یہ سب کیا مر جائیں گے؟ کورونا میں مر جائیں گے؟ نہیں, یہ سب بے دین ہو جائیں گے. اور ایک اور روایت, اس روایت میں نہیں ہے, ایک اور روایت میں دیکھیں, آج واقعی اس بات کا احساس ہم اپنی نگاہوں سے نظروں سے کر رہے ہیں, اس بات کا احساس. ہر شخص اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے, ہر شخص اپنے آپ کو علی کو ماننے والا کہتا ہے, ہر شخص کہتا ہے کہ علی کے دین کے اوپر ہے, ہر شخص کہتا ہے مولا حسین کے دین پر ہے, ہر شخص کہتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دین پر ہے. اگر برا نہ محسوس کریں تو امید ہے مجھے معاف کریں گے, تھوڑی سفید داڑھی میری اور امامہ بھی پہنا ہوا ہے, خیر اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے. تو اگر برا نہ مانے تو ایک بات کہہ دوں کہ اس رسم کو ہم چینج کریں, فقط چھٹے امام کے نام پہ ہم درود نہ پڑھیں. یعنی میں نے کہا دین علی پر کوئی درود نہیں, دین حسین پر کوئی درود نہیں, سلام اللہ علیہ اجمعین. اور یعنی ایک اچھی عادت کیا ہے, چھٹے امام کا نام آتا ہے درود پڑھتے ہیں, کبھی کبھار باقی آئمہ کے نام. اچھا یہ بھی ابھی ممبر ہی کے یعنی اہل ممبر کے ہاتھ میں کہ کس طرح سامنے والے کو درود پڑھوانا ہے, کہ اگر ہم پورا نام لیں گے تو درود پڑھ دیں گے. تو بہرحال ایک اچھی عادت ہے چھٹے امام پر. اچھا میں پتہ نہیں یہ مجھے, باقی آپ درود پڑھتے رہے 24 گھنٹے دیا, پوری مجلس میں آپ درود پڑھتے رہے. بہرحال ایک اور روایت توجہ کیجیے گا, ایک اور روایت جو سخت مشکل روایت ہے. امتحان, دیکھیے امتحان کا ریزلٹ پتا چلے گا قبر میں, قیامت میں پتا چلے گا. روایت میں بیان کیا کہ انسان کا ایمان اس طرح زائل ہوگا جس طرح آنکھوں سے سرما. ہم سمجھے ہم تو شیعہ ہیں, ہم سمجھے ہم تو تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ عمل کر رہے ہیں, نماز بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں, سجدہ پر کرتے ہیں, کربلا بھی جاتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, نعرہ حیدری بھی لگاتے ہیں اور سارے مولائی کام بھی کرتے ہیں, ہم تو شیعہ ہیں. نہیں, روایت کا جملہ ہے کہ دین سے اس طرح خارج ہوگا جس طرح آنکھوں سے سرما. یعنی کیا مطلب, یہ شباہت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ دین آنکھوں سے سرما کی شباہت کیا ہے, وجہ شباہت کیا ہے, یہ کیا امام شباہت دینا چاہ رہے ہیں؟ امام شباہت دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ دین سے اس طرح خارج ہو جائے گا کہ اس کو اس طرح علم نہیں ہوگا جس طرح آنکھوں سے سرما خارج ہو جاتا ہے, سرما صاف ہو جاتا ہے, سرما پاک ہو جاتا ہے, سرما ختم ہو جاتا ہے, اور انسان سرما لگانے والے کو پتا نہیں چلتا, انسان بھی ہمارے دین سے اس طرح خارج ہو جائے گا جس طرح سرما آنکھوں سے خارج ہو جاتا ہے. یعنی انسان کو پتا نہیں ہوگا, ایک واٹس ایپ میسج آیا, کیا خوبصورت لکھا اس نے, آج کل تو اسی پہ سارا زور ہے, خوبصورتی پر. کتنا بہترین کلام ہے, کتنا ہلا دینے والا کلام ہے, کتنا, میں کوئی لفظ جذبات میں زیادہ اضافی نہ نکل جائے, توجہ کر لیں. یہ جذباتیات نہیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کو جو ماننے والے تھے نا, وہ اہل بیت کے ہمیشہ پیچھے کھڑے رہتے تھے, اہل بیت کے اشاروں پر چلتے تھے, اہل بیت کے اشاروں پر چلتے تھے, چاہے وہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی مظلومیت ہو, چاہے امام حسین کی کربلا ہو, ہر جگہ پر اگر آپ دیکھیں تو ایسا نہیں کہ امام حسین سے آگے بڑھ کر حملہ کر رہے ہیں, نہیں, جب تک اس نے امام نہیں ہے حملہ نہیں ہو رہا ہے. اگرچہ بعض اوقات جسارت ہو گئی, تاریخ بیان کرتی ہے, لیکن امام نے روک دیا. وہ معرفت ابو الفضل عباس علیہ السلام والی معرفت تو نہیں تھے سب کربلا میں, وہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام تھے جو امام حسین کی آنکھوں کے اشاروں پر چلتے تھے, اور یہی حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا وہ مقام ہے جو باقی تمام اصحاب سے مولا کو ممتاز اور جدا کر دیتا ہے. تو بہرحال یہ جو روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کل مل ہی فتام ہے, اتنے شیعوں روایت کا جملہ, پھر امام کی ذرا تعبیر دیکھے امیر المومنین کی, امیر المومنین کیسی تشبیہ دے رہے ہیں, امیر المومنین کی صحیح تشبیہ کو ملاحظہ فرمائیے. اگر ہم نے اس مسئلہ مہدویت کو, اس عقیدہ مہدویت کو, عقیدہ مہدویت جو شیعہ والا عقیدہ مہدویت ہے جو کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا, یعنی حضرت حجت زندہ ہے, حضرت حجت زندہ ہے, کہ جب امام سے سوال کیا تو امام کہتے ہیں ایک نہیں متعدد روایتیں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب روایتیں. اور آئمہ اتھار علیہ السلام سے روایتیں. خدا را توجہ کریں میرا بچہ اور جوان, اپنی عقلوں کو استعمال نہ کریں, اپنی عقلوں کو استعمال کرنا توحید میں استعمال کیجئے, رسالت میں استعمال کیجئے, اطاعت اہل بیت, اہل بیت کے کاموں میں اپنی عقلوں کو استعمال نہ کریں. کیا مطلب اس کا؟ میں ایک اور بہت ہی خطرناک مثال دینے جا رہا ہوں, بہت ہی خطرناک. کوئی بات نہیں, کورونا میں تو سب ہر چیز خطرناک ہے, بچیں گے تو کسی ہاتھ میں جائیں گے. انہی بحثوں میں سے ایک بحث, امام حسین نے کیوں قیام کیا؟ بابا امام حسین کے قیام کا تمہارے سے کیا تعلق ہے؟ حوصلہ نہیں لوگوں میں, ہمت نہیں سننے کی. مجھے بتایا کوئی ایک روایت امام صادق حسن نے بتایا؟ ہاں رسول اللہ امام حسن کی ایک حدیث کو لے کر آتے, خرج تو لے اصلاح امت جدی. اور یہ تو امام حسین اپنا بتا رہے ہیں, اور یہ حدیث لا سلم عاصم کوفی کی روایت ہے. میں نے ایک روایت ایک جگہ میں بیان کیا تھا, اس کا ذیل بھی بیان کرو نا. اس روایت میں عاصم کوفی نے جو بیان کیا وہ بھی آپ کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ کہ جس نے امام حسین نے کہا کہ میں اتباع کروں گا شیخین کی, کرو بیان. اس روایت میں امام نے یہ فرمایا, عاصم کوفی ایک سنی روایت ہے, نعوذ باللہ من ذلک, امام حسین یہ بولیں گے؟ مسلم عقیدہ تشیع کے خلاف یہ جملہ, مسلم عقیدہ تشیع کے خلاف یہ جملہ کہ میں اتباع کروں گا شیخین کی. یعنی کیا مطلب؟ وہی الہی سے متصل ہے مولا حسین اہل بیت اطہار علیہ السلام. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اگر چلے انی خرج تو بابا امام حسین کا کام ہے, یہ امام حسین کی ذمہ داری ہے. مجھے آپ بتاؤ ایک امام کی حدیث بتا دو کہ امام نے یہ کہا اے فلانی تم عزاداری سے پہلے یہ کام کر لو. جعلی حدیث بنانے ابو ہریرہ بہت سارے ہیں ہمارے پاس, نہیں صحیح, کوئی صحیح بھی نہیں چلے, ضعیف حدیث بتا دیں کہ عزاداری نہ کرو, امام حسین کا مقصد یہ تھا. بابا امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ یعنی اچھا امام حسین کا مقصد توحید کو بچانا, نماز کو بچانا, روزے کو بچانا, حج کو بچانا, یہ امام حسین کا مقصد, میں کیا کروں؟ مجھے تو وہ شریعت پہ عمل کرنا جو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, حج کرنا ہے, غیبت نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, یہی کرنا ہے نا مجھے. ایسا لگ رہا ہے جیسے سر پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں.
محمد وآل محمد صلوات.
خوف تو مجھے ہونا چاہیے. مجھے بتا, میں غلط بات کر رہا ہوں تو مجھے بتا دیں پلیز, برائے مہربانی. میں خواہش کرتا ہوں کہ کسی کے ذہن میں کوئی اعتراض ہے بابا مجھے بتا دیں کہ امام نے کہا کہ مولا کا مقصد تھا تمہیں اس مقصد کو آگے لے کر جانا ہے. حل من ناصرین ینصرنا, وہ بتا دیں. اس لیے جملہ بڑی مشکل سے شاید ملے, حل من ناصرین ینصرنا. یہ سب تقیہ ہے جو میں نے یہاں پہ خلاف تقیہ کام کیا, اگرچہ وہ غیروں سے تھا, یہ اپنوں سے تھا. کون کر نہ لے, خاموشی سے بیٹھے رہو, دین اہل بیت پر عمل کرو, دین اہل بیت پر عمل کرو, دین اہل بیت پر عمل کرو, دین آل محمد پر عمل کرو. ایک شخص گیارہویں امام کی خدمت میں ہے, مولا میں آپ کی نصرت نہیں کر سکتا ہوں. ہم سب تو ابھی امام آنے سے پہلے ہی ہم نے اپنی نصرت کا کام اٹھا لیا اپنے سروں پر. مولا میں آپ کی نصرت نہیں کر سکتا ہوں, کیا کرتا ہوں؟ میں غیبت میں ایک کام کرتا ہوں, آپ کے دشمنوں پر خاموشی سے بیٹھ کر لان کرتا ہوں. گیارہویں امام کے پاس شخص آیا, اب امام نے اس کے بعد کیا کہا؟ لیکن چلے جو اب حدیث ہے پوری حدیث ہی بیان کر دوں. گیارہویں امام کہتے ہیں کہ رسول کے پاس بھی ایک شخص اسی طرح آیا تھا, چوتھے امام کے پاس, ظاہراً چوتھے امام یا چھٹے امام کے پاس. امام ارشاد فرماتے کہ جو شخص غیبت میں یہ کام کرتا ہے خدا اس کی آواز کو آسمانوں تک فرشتوں تک پہنچاتا ہے. مجھے یہ میرا موضوع یہ نہیں ہے, ہاں یہ موضوع نہیں ہے, میرا موضوع یہ کہ امام کو کیا آ کر کہہ رہا ہے, میں آپ کی نصرت یہ کر رہا ہوں. دین پہ عمل کرنا آل محمد کی نصرت ہے, دین پہ عمل کرنا آل محمد کی نصرت ہے. راستے میں روڈ پر نکلنا جو شرعی ذمہ داری ہے, عزاداری سید الشہداء ہے, امام حسین کا ماتم ہے, امام حسین کا غم ہے, چھٹے امام نے جو فرمایا, آٹھویں امام نے جو فرمایا, اس پر عمل ہے. تقیی کے خلاف کام نہیں ہونا چاہیے, تقیی کے خلاف کام نہیں ہونا چاہیے. یہ فرمان ہے محمد علیہ, لا دین علی من لا تقیی لہو, دین سے خارج ہے وہ شخص. امام فرمایا کونو کرنا علی, شہد کی مکھی کی طرح ہو جاؤ, شہد کی مکھی کی طرح ہو جاؤ. دوسروں کو بتانا چاہیے کہ تمہارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے, قیامت کے اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اس کے بعد امیر المومنین تشبیہ دیتے ہیں, یعنی امیر المومنین نے یہاں پر تشبیہ دے دی کہ فقط جس طرح کھانے میں نمک کی مقدار شیعہ باقی رہ جائیں گی. یاد رکھیے گا یہ غیبت میں امتحان کس چیز کا امتحان ہے, کون شیعہ پہ باقی رہتا ہے, کون مذہب اہل بیت اتھار اسلام کے عقیدے پر باقی رہتا ہے. اہل بیت کا عقیدہ کیا ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں, اہل بیت کے عقیدے پر کون باقی ہے. آج واقعا لوگ سوال کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں, یعنی مسلم, میں واقعا کتنا اشارے سے بات کروں, مسلم جو دشمنان آل محمد علیہ السلام ہے ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. یہ دین میں تحریف نہیں ہے. چلے آپ کو معلوم ہے, آپ کو معلوم ہے, وہ بچے جو آپ کو دیکھ کر آپ کی اتباع میں ہیں ان کو تو نہیں معلوم, وہ تو سمجھ رہے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ مولانا تفرقہ کر رہے ہیں, یہ مولانا تفرقہ کر رہے ہیں. قرآن کی تو بات تسمو بھی عبداللہ والا تفرق. یہ امتحان یاد رکھیے, غیبت کا امتحان. روایتوں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا, ہائی لائٹ کر کے بیان کیا ہے کیا ذمہ داری ہے. علوم آل محمد کی حفاظت کیجئے, علوم آل محمد کو نشر کیجئے. کس چیز کو آئمہ اتھار ہائی لائٹ کر رہے ہیں غیبت کے زمانے میں, من ثبت علی ولایتنا والبرات من اعدائنا, یہ 2+2=4, 2+2=4. ظاہر باقی نماز روزہ حج زکات سے انکار نہیں ہے, فلسفہ کا فلسفی قانون اس بات شے نفی ما ادا نہیں کرتا ہے. اگر میں ولایت بیان کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ نماز نہیں پڑھنی ہے, روزہ نہیں رکھنا ہے, حج انجام نہیں دینا ہے, اس بات شے نفی ما ادا نہیں کرتا ہے. اگر میں ایک حکم خدا کو بیان کر رہا ہوں, اگر ایک حکم خدا کو بیان کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں باقی کو نفی کر رہا ہوں, میں اس چیز کو احساس کر رہا ہوں کہ ہماری ولایت کمزور ہو گئی ہے. تھوڑے تھوڑے دنوں پہلے آپ لوگوں کے درمیان بعض میں سے آپ لوگ کے درمیان بیان کیا تھا ولایت کمزور ہو گئی ہے. میں صرف اپنے مومنین کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں, میں کسی غیر عقیدہ والے سے بات نہیں کر رہا ہوں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. آپ اس پر ہنسے مذاق اڑائیں جو بھی کریں, لیکن امیر المومنین کا تشبیہ دیتے ہیں کس طرح امتحان ہوگا, کس طرح غیبت کا امتحان ہے. دیکھیں یہ غیبت طولانی ہوگی, یہ غیبت کی طولانی کے ذریعے سے امتحان ہوگا, امتحان ہوگا کہ کون امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پر باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے. سلام اللہ علیہ وسلم. امیر المومنین فرماتے ہیں, امام تشبیہ دیتے ہیں, مثال کے طور ایک تام ہے گندم مثلا, ایک شخص اس کو گھر میں رکھ دیتا ہے, ایک شخص اس گندم کو گھر میں رکھ دیا, اسٹور کر دیا, تھوڑا ٹائم گزر گیا, اس گندم کو میں سے کچھ مقدار کیڑے لگ گئے اور وہ گندم ایک مقدار خراب ہو گئی گندم کی. وہ شخص آیا خراب گندم کو نکال دیا, اب جو صحیح و سالم گندم تھے رہنے دیا. ایک مرتبہ یہ پروسیس ہوا, دوسری مرتبہ اس گندم کو کیڑا لگا, پھر وہ جو صاحب خانہ تھا وہ آیا اس خراب گندم کو نکالا, اب جو خالص صاف گندم باقی رہ گئے اس کو رکھ چھوڑ دیا. امام فرماتے تین مرتبہ, تین مرتبہ یہ پروسیس ہوا کہ گندم کا ڈھیر تھا, کیڑا لگا, خراب گندم کو خارج کر دیا, نکال دیا, خالص گندم رہ گئے تین مرتبہ. اب امام فرماتے اب جو خالص آخر میں گندم رہ گئے تین دفعہ کے پروسیس کے بعد, تین دفعہ کی طہارت کے بعد, تین دفعہ کی اصلاح کے بعد, تین دفعہ کیڑا لگنے کے بعد اب جو خالص گندم رہ گیا کہ جس کو اب کوئی کیڑا آ کر نقصان نہیں پہنچاتا، کہا جب ہمارے خالص شیعہ باقی رہ جائیں گے اس وقت امام ظہور فرمائیں گے. اس طرح امتحان ہے، کون خالص رہتا ہے ہمارے عقیدے پر، کتنی صعوبتوں کو برداشت کر سکتا ہے، کتنا ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے وہ، کتنا ہمارے عقیدے کے ساتھ رہ سکتا ہے وہ، کتنا برداشت کر سکتا ہے ہماری خاطر وہ. دوسروں کی ملامتیں ہیں نا، اچھا فقط دوسروں کی ملامتیں نہیں، کچھ ملامتوں کی وجہ سے، کچھ مشکلات کی وجہ سے، کچھ دشواریوں کی وجہ سے، اور کچھ بہت زیادہ اپنی لاجک کو استعمال کرنے کی وجہ سے، اپنی عقل اور اپنے فلسفے کو استعمال کرنے کی وجہ سے اپنی فلسفی کو لے کر آتے ہیں. بس توجہ کریں، یہ عقیدہ جو عقیدہ مہدویت ہے اور جو ہمارا عقیدہ ہے، میں نے کل آپ کی خدمت میں فرق بیان کیا، ایک عقیدہ جو جنرل عقیدہ ہے، کیا ہے جنرل عقیدہ، کہ آخر دور میں جب زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے گی تو ایک آئے گا جو عدل انصاف سے بھر دے گا، یہ جنرل عقیدہ ہے، ہر مسلمان اس عقیدے کو مانتا ہے، صحیح بخاری ہو صحیح مسلم ہو تمام مسلمانی کتابوں میں اس عقیدے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے گی اور اس کے بعد ایک شخص آئے گا جو عدل انصاف سے بھر دے گا. لیکن شیعہ عقیدہ کیا ہے؟ شیعہ عقیدہ کہ وہ زندہ ہے. یہ غیبت طولانی ہونے سے کسی سنی کا امتحان نہیں ہے، کسی غیر شیعہ کا امتحان نہیں ہے، کسی غیر شیعہ کا امتحان نہیں ہے، یہ غیبت کی طولانی سے کس کا امتحان ہوگا؟ آبویسلی واضح ہے، کون تردید میں آئے گا، کون شک کرے گا، اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر سکون آرام سے تھوڑی چھوٹی سی اگر مصیبت آئی، ایک جھٹکا لگا اور دل سے آواز نکلی، مولا کب آئیں گے، یہ کب آئیں گے نا، گیا سب کچھ. روایت کا جملہ حلق المستعجلون ونجل المستسلمون، یہ جو جلد بازی کرنے والے، جو تسلیم ہے حکم خدا پر، جو امام کے سامنے تسلیم ہے، جو امام حجت خدا کے سامنے، حکم خدا کے سامنے، حکم امام کے سامنے سر تسلیم خم ہے. لیکن اب وہی والی بات ہے، جب تک سکون میں ہے تو سر تسلیم خم کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑا سا امتحان اگر ہم ہل گئے، یہ ہے امتحان، یہ ہے آزمائش. اور یہ میں نے آپ کی خدمت میں عقیدہ بیان کیا، یہ حدیث کی جس کو میں نے سردام کلام کرا دیا، مسلمانوں کے درمیان یہ حدیث مشہور و معروف، مسلمانوں کے درمیان یہ حدیث مشہور و معروف. اور توجہ کریں، یہ حدیث واضح طور پر بیان کر رہی ہے، کیا بیان کر رہی ہے، کہ حضرت حجت زندہ ہیں سلام اللہ علیہ. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ، اتنی معتبر ترین حدیث ہے مسلمانوں کے درمیان، معتبر ترین، شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، مسلمانوں کے درمیان یہ معتبر ترین حدیث، عبداللہ بن تین عبداللہ گزرے ہیں، ایک عبداللہ ابن جعفر طیار سلام اللہ علیہ، اور ایک عبداللہ ابن زبیر، اور ایک عبداللہ ابن فلان. جب حجاج بن یوسف حاکم بنا تو راتوں رات یہی عبداللہ حجاج بن یوسف کی بیعت کے لیے، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے مولا حسین کی بیعت نہیں کی تھی، یہ وہ ہے جس نے یزید کی بیعت کی تھی، امیر المومنین کی بیعت نہیں کی تھی اس نے، مولا حسین کے ساتھ نہیں تھا یہ یزید کے ساتھ تھا یہ جب یزید کو خلیفہ بنایا تھا تو چونکہ مسلمانوں میں کے درمیان اختلاف ہوا تھا کہ یزید کو خلیفہ ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے، اس شخص نے مانا تھا یزید کو خلیفہ. حجاج بن یوسف کی راتوں رات بیعت کرنے گیا ہے یہ شخص، راتوں رات بیعت کرنے گیا، دلیل کیا تھی اس کی راتوں رات بیعت کرنے کی؟ یہی حدیث کہ جب حجاج بن یوسف نے کہا کہ اتنی دیر وقت صبح آ جاتے تم صبح بیعت کر لیتے، حجاج بن یوسف کہ وہ تاریخ کا نامور شقی القلب انسان، ناصبی، دشمن اہل بیت، اعتھار دشمن اہل شیعہ امیر المومنین، وہ حجاج بن یوسف اس کی بیعت کرنے جا رہے، کیوں راتوں رات جا رہا ہے؟ جب حجاج نے کہا کہ کیا ضرورت تھی صبح آ جاتے، کہا نہیں رسول نے فرمایا. دیکھیں ان کا دین ایسا ہی ہے، اوپر سے سب کا دین ایسا ہی ہے، راتوں رات کیوں بھائی؟ صبح جاتے کہا نہیں رسول نے فرمایا من مات ولم یاری بھی امام زمان نہیں, کہیں ایسا ہو کہ رات کو میری موت آ جائے اور میری موت کفر اور جاہلیت کی موت ہو, کہ اگر میں نے اپنے زمانے کے امام کی اگر بیعت نہیں کی تو. یعنی اتنی معتبر ترین حدیث ہے, یہ اتنی معتبر ترین حدیث ہے, یہ اہل سنت کے مدارک میں ہے کہ وہ عبداللہ بن فلان گیا حجاج بن یوسف کے پاس بیعت کرنے کے لیے, اور یہ اس کی دلیل تھی کہ رات و رات میرے آنے کی وجہ یہ ہے. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے, ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ ہستی جس کی طہارت کے لیے قرآن نے سند دی, خود آپ کی کتاب میں لکھا, وہ بنت رسول اس دنیا سے چلی گئی, 6 مہینے تک بیعت نہیں کی, 6 مہینے تک بیعت نہیں کی, 6 مہینے ان کے عقیدے کے لحاظ سے 6 مہینے زندہ رہی تھی وہ. اگر وہ امام حق تھا تو قرآن کی آیات تطہیر کی سند خراب ہو جاتی ہے. اب میرے اس فلسفے اس جملے کو اب سمجھ لیجیے گا, توجہ کر رہے ہیں, وہ بنت رسول جو اس دنیا سے گئی نہیں کی بیعت, لکھا ہے صاف صحیح بخاری میں لکھا ہے, صاف لکھا ہے, واضح لکھا ہے, تو یہ حدیث اتنی معتبر ہے, اتنی معتبر ہے. وہ سوال ہی کہ من ماتا کون سا امام, حجاج بن یوسف جیسا امام, یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر شخص اس کے امام کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, ہر شخص جس کی مرضی ہے آج جس کو بھی تم کو امام بنانا بنا لو, امام حق بھی ہے امام باطل بھی ہے, مرضی ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ محشور ہوں گے, حجاج بن یوسف کے ساتھ محشور ہوں گے, تم یزید کے ساتھ محشور ہوں گے, وہ امثال یزید کے ساتھ, امثال حجاج بن یوسف. ہم نے 12 کو اپنا امام بنایا ہے, اولہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام و آخرہم الحجہ علیہ السلام و السلام. یہ 12 ہے, یہ 12 امام ہیں, یوم ندعو کل اناس بامامہم, خود ظاہر قرآن کی آیت بھی یہ ہے, اصحاب رسول بھی یہی سمجھے تھے, لہذا رسول نے سوال کیا کہ آپ امام ہیں, یہ آیت کہا کہ میرے بعد ہر زمانے والوں کا ایک امام ہوگا, اور امام نے اور رسول نے تمام آئمہ اتھال اسلام کے نام بیان کیے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, ظہور آیت ہے کہ ہر شخص کے زمانے میں ایک امام ہے, اور آپ کی خدمت میں یہ روایت بیان کی جو تمام فریقین, جو دونوں فریقین کے نزدیک مسلم روایت ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی, آپ امام سے مراد کون ہے, امام حق مراد ہے, کیونکہ کہہ رہے کہ اگر اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل نہیں کی اس کی موت کفر کی موت ہے, جاہلیت کی موت ہے, گمراہی کی موت ہے. شیخ صدوق اپنی کتاب اعتقاداتنا میں بیان کرتے ہیں, من انکر واحدا منہم فقد کفر, کسی بار میں سے 12 میں سے ایک کا بھی انکار کیا, سخت امتحان ہے. ایک جملہ اور آپ کی زحمت کو تمام کروں, توجہ کریں, قیامت کے دن توحید دے کر نامہ اعمال نہیں ملے گا, رسالت دے کر نامہ اعمال نہیں ملے گا, نماز و روزہ اور حج و زکات تو بہت دور کی بات ہے. کہ مولانا بہت بڑی بات کر دی, قرآن کی آیت کہہ رہی ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم, بھائی سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال اس وقت ملے گا کہ تمہارا پہلا امام دیکھا جائے گا کہ تم نے کس کو امام مانا ہے. اگر ہم نے مسئلہ مہدویت اور مسئلہ عقیدہ مہدویت میں اگر اپنے بچوں کو جیسا بھی وقت آئے اپنے بچوں کو پڑھائیں سمجھائیں, اس مسئلے میں کمپرومائز نہ ہو, من سبت اعلی ولایت تو والے من سبت اعلی ولایت, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اس روایت میں ارشاد فرماتے ہیں, امتحان کس چیز کا ہے, تو بولے من سبق ہے مولا, یہ تو سارے آپ کے شیعہ ہیں, یہ تو شیعت پہ باقی رہیں گے, کیا ضرورت ہے ولایت و شیعت بیان کرنے کی, تاکہ امام کو پڑھائیے نعوذ باللہ من ذلک, امام فرمایا تو بولے من شیعہ لمن سبق علی ولایتنا والبرات من عدائنا. امتحان بہت سخت امتحان ہے, سخت کیسے ہے, دو چیزیں یاد رکھیے, اگر حدیث ہے معصوم کی, کل مل ہے فتام، اتنے فقط شیعہ باقی رہ جائیں گے، فقط اتنے شیعہ باقی رہ جائیں گے اگر ہم نے اپنی ولایت اور اپنے محمد و آل محمد کی مودت اور محبت کو اگر نہیں سنبھال کے رکھا، اگر آل محمد پر ہونے والے مظالم میں اگر کسی طرح اگر کمپرومائز کیا، یاد رکھیے گا بہت مشکل ہو جائے گا. اور بالخصوص جو اساس، جو بنیاد کربلا ہے، بنیاد کربلا کیا ہے، کہاں کربلا کی بنیاد ڈلی ہے؟ کربلا کی بنیاد شام میں نہیں ڈلی ہے. اللہ اکبر، وہ مظلومیت بنت رسول، وہ فاطمہ زہرا کا ماتم، وہ فاطمہ زہرا کا شکستہ پہلو. اللہ اکبر. اپنے بچوں کو فدک سے آشنا کریں. شہزادی کی غربت اور مظلومیت سے آشنا کریں. یہ فقط کوئی رسم نہیں ہے کہ ہم شہزادی کی مظلومیت کو یاد کرتے ہیں، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے. وہ بنت رسول کر لیتی تقیا تو جان بچ جاتی، پہلو سالم رہتا، لیکن مسئلہ ولایت کا مسئلہ تھا، ولایت کا دفاع تھا، جس کے لیے بنت رسول بار بار دربار میں جا رہی ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں، یہ وقت آ گیا جس رسول کو تم مانتے ہو، اس رسول، وہ رسول کی بیٹی دربار میں جا رہی ہے اپنا حق مانگنے. فقط دربار میں نہیں گئی، بلکہ جب دروازے پر جلتی لکڑیاں لے کر آئے نا، تو محافظ ولایت پشت در پر بھی آئی کہ ولایت محفوظ رہے، امامت محفوظ رہے، چاہے اس ہستی کو قربان ہونا پڑے کہ جس کے بارے میں حدیث قدسی یہ کہتی ہے، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ تم دونوں کو بھی خلق نہ کرتا. اللہ اللہ، وہ فاطمہ زہرا، وہ فاطمہ زہرا جو وجہ غایت خلقت ہے، محمد باق جو وجہ غایت خلقت ہے اس کائنات کی، وہ فاطمہ زہرا قربان ہو رہی ہے، وہ قربان ہو رہی ہے. اللہ اللہ، ویسے ہی فاطمہ زہرا جو اپنے بابا کا ماتم کر رہی ہے، صبح و شام بابا کا ماتم کر رہی ہے، لیکن اس امت کی ستم ستم ظریفی تو دیکھیے، فاطمہ زہرا کو ماتم بھی نہیں کرنے دیتے. ترے فاطمہ پر آتے ہیں اور علی امیر المومنین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے ابو الحسن بنت رسول سے کہیے یا دن میں رولیاں کرے یا رات کو رولیاں کرے، ہونے سے مجھے اذیت ہوتی ہے، لیکن آزادارو آج جو ہے کہ مجھے اجازت دیجیے، فقط ایک جملہ کہوں گا، شہزادی معاف کر دیجیے گا. یہ مسلمان، یہ اہل مدینہ آئے تھے شکایت کی کہ آپ ایک وقت رولیاں کریں، لیکن ذرا کربلا میں تشریف لائیے، ایک حسین کی یتیمہ، ارے جب جائے سکینہ نے گریا کیا، کبھی شمر کا دم آیا تھا، کبھی کسی کا دا دیا، فاطمہ زہرا کو رونے بھی نہ دیا، لیکن ہائے فاطمہ زہرا، ہائے فاطمہ زہرا، محافظ ولایت ہے، محافظ ولایت ہے، محافظ ولایت کس انداز سے ولایت کا تحفظ کر رہی. یہ آنے والا خود کہتا ہے، ایک مرتبہ، ایک مرتبہ درے فاطمہ پر آیا، درے فاطمہ پر آیا. سنیں گے آزادارو کتنے لوگ تھے، روایات بیان کرتی ہے 300 لوگ تھے. اللہ اللہ، ارے فاطمہ کا در ہے، کوئی تو نہیں آئے، 300 لوگ آئے، اتنی لکڑیاں جمع ہو گئی، اتنی لکڑیاں جمع ہو گئی. ارے روایات بیان کرتی ہے 3 دن تک اہل محلہ نے اس منحوس لکڑیوں کو استفادہ کیا. آزادارو در فاطمہ کو جلانے کے لیے اتنے لوگ آئے، 300 لوگ آئے. ایک مرتبہ آنے والا یہ کہتا ہے ایک مرتبہ دروازے پر پہنچا، دروازے کو دستک دی، کہا ابو الحسن کو نکالو. اللہ اللہ، یہ کون سا دروازہ ہے؟ یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پر جبرائیل بھی
بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے. ارے یہ وہ دروازہ ہے جس پر چھ مہینے تک یا آٹھ مہینے تک رسول آتے ہیں, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کر کے سلام کرتے ہیں. اس دروازے کو جلانے کی بات ہو رہی, ایک پر تو کہا اب حسن کو نکالو ورنہ اس گھر کو جلا دیا جائے گا, اس در کو جلا دیا جائے گا. ایک مرتبہ محافظ ولایت نے آنے والے کو اجازت نہ دی, سنیں کیا زیادہ ہو. ایک مرتبہ آنے والے نے جلتی لکڑی لی, جلتی لکڑیاں لی. ایک مرتبہ در فاطمہ جلنا شروع ہوا, در فاطمہ جلنا شروع ہوا. ایک مرتبہ جب دروازہ کمزور پڑ گیا نا, دروازہ کمزور پڑ گیا, محافظ ولایت نے اجازت نہ دی, محافظ ولایت نے اجازت نہ دی. ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں سے دروازے کو تھام لیا, دونوں ہاتھوں سے دروازے کو تھام لیا. آنے والے نے جب دیکھا بنت رسول اجازت نہیں دے رہی, معاف کر دیے گا سادات, معاف کر دیے گا مولا امام زمانہ, معاف کر دیے گا. ایک مرتبہ آنے والے نے کنفو سے کوڑا لیا, کوڑا لینے کے بعد بنت رسول کے بازو میں اتنی زور سے کوڑا مارا, میرا چڑا امام کہتا ہے فاطمہ زہرا ہماری جدہ کے بازو میں اتنی زور سے کوڑا مارا, ہائے بازو میں کوڑے بن کر جان بن, بازو بن کر جان بن گیا, بازو بن کا نشان پڑ گیا. لیکن محافظ ولایت نے در نہ چھوڑا, محافظ ولایت نے دروازہ نہ چھوڑا. بس ساتھ آ گئے. ایک مرتبہ آنے والا یہ کہتا ہے جب بنت رسول نے اجازت نہ دی, ایک مرتبہ آنے والے نے اس کمزور دروازے کو, اس کمزور دروازے کو اتنی زور سے لات ماری, اتنی زور سے لات ماری. نہیں مقتل کا جملہ یہ ہے وہ اثر رہا. کسے کہتے ہیں جب خاتون کپڑے کو دھونے کے بعد اس کو نچوڑ دی ہے, اس کو کہتے ہیں اثر. ارے آنے والے نے فقط دروازے کو لات نہ ماری بلکہ در کو دیوار کے درمیان اس انداز سے دبانا شروع کیا. ارے فاطمہ زہرا وہ دروازے کی فاطمہ کا پہلو, فاطمہ زمین پر گری, یا بتا یا رسول اللہ ہاں کزا یو پلو بے حبیبتی, اے بابا آپ کی فاطمہ کے آپ بزا مجھے سنبھالو میرا بچ.
نبی کی قسم
अरे देना चाहो तो मुझे लोग दे सदका या हुस्न।